إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, پچھلے دروس میں طالب علم کے لیے بعض آداب اور نصیحتیں ہم نے دیکھی تھیں, جن میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ طلب علم میں اخلاص کے ساتھ لگے, اس لیے کہ اگر انسان کے عمل میں اخلاص ہو تو اس عمل کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس کی نیت میں اخلاص نہ ہو تو عمل رد ہو جاتا ہے. دو چیزیں آدمی کے عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی عمل, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ تلاوت ہو, چاہے وہ حج ہو, کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ آدمی کا عمل خالص اللہ کے لیے, آخرت کی نجات اور سعادت کے لیے ہو. دوسرے یہ کہ اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اخلاص نیت اور اتباع سنت, ان دو شرطوں کے بغیر کسی بھی مسلمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے. لہذا پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ طالب علم علم کے حاصل کرنے میں شہرت, مقام, عہدہ, مال و دولت اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیاوی فوائد ہیں, ان کی نیت نہ کریں, بلکہ ان کے لیے علم حاصل کرنے میں دین کی بقا, دین کا فروغ اور اسی طرح سے آخرت کی نجات, اللہ کا تقرب, اللہ کے حکم کی تعمیل, اس کی نیت کرے تاکہ اس کو اس کے عمل میں ثواب بھی ملے اور اس کے عمل میں اللہ کے ہاں برکت دی جائے. اس لیے کہ تھوڑا عمل جب اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں برکت دی جاتی ہے. تو ایک تو چیز ہم نے یہ دیکھی. دوسری چیز یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے سلسلے میں اہل علم کی تعظیم اور احترام کرے. دوسری بات اسی کے ضمن میں یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد وسائل سے علم حاصل کرے, اور یہ بہت اہم ہے, خاص طور سے اس دور میں, جس دور میں میڈیا بہت زیادہ قوت رکھتی ہے. ایسے دور میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علم ایسے ماخذ سے حاصل کرے جو اہل السنہ والجماعہ کا ماخذ ہو, جہاں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو, جہاں سلف کے منحج کی پیروی ہوتی ہو, سلفی منحج کے ماتحت وہ کام, وہ بات, وہ خطاب ہوتا ہو. تو ایسے ماخذ سے, ایسے علماء سے, ایسے اہل علم سے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اس سلسلے میں ایک بات ہم نے دیکھی تھی, آخری قول جو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. محمد ابن سیرین بہت تابعین میں سے بہت علمی مقام رکھنے والے گزرے ہیں, اور مشہور ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بھی بیان کیا کرتے تھے, اس کے ماہر تھے. ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ حدیث کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حدیث کو باللفظ روایت کرنا چاہیے. یعنی ایک جملہ آپ نے سنا لفظ بلفظ, اگر اسی لفظ کے ساتھ اس کو آپ روایت کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. بہت سخت تھے اس معاملے میں. اور ان کے بارے میں کی بھی بات آئی کہ دن میں لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور کافی ہنساتے تھے, ان کے مزاج میں مزاح تھا, لیکن رات میں بہت رویا کرتے تھے اپنی عبادات میں. تو بہت ساری باتیں ان کے بارے میں, انشاءاللہ کسی دن ان کے بارے میں بھی ان کی سیرت اور ان کے تعلق سے باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ان کا قول ہے, کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے, لہذا تم دیکھ لو کہ تم اپنا دین کن سے لے رہے ہو. اس دور میں اس قول کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ایک انسان واقعی بات کو سمجھے, کیونکہ اس سلسلے میں کچھ شبہات بھی ذہن میں ہوتے ہیں. کیا قول ہے؟ ان هذا العلم دین، بعض بات میں کہ ان هذه الاحاديث دین، یہ حدیث دین ہے، یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، لہذا تم اچھی طرح سے پرکھ لو، دیکھ لو کہ تم دین کا علم کن سے حاصل کر رہے ہو. اس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں، اسی طرح سے امام الدارمی نے اور دوسرے بھی علماء نے، امام الترمذی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا اپنی دوسری کتابوں میں جس میں انہوں نے حدیث کے اصولوں کے تعلق سے گفتگو کی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ علم دین ہے. ظاہر بات ہے کہ علم دین ہے کا مطلب کیا ہے؟ علم دین ہے اس لیے کہ دین پر عمل کرنے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، اور مزید یہ کیونکہ علم حاصل کرنا دوسرے اعمال کی طرح نہیں ہے. کوئی آدمی حج کر رہا ہے، علم حاصل کرنے میں اور حج کرنے میں فرق ہے. علم کے تعلق سے بات یہ ہے کہ پورے دین کا مدار علم پر ہے. اگر علم بگڑ گیا دین بگڑ جائے گا، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا ہو، احکام ہو، آداب ہو یا کچھ بھی ہو، اگر علم میں بگاڑ ہو تو اس کے نتیجے میں بقیہ دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن کوئی ایک عبادت آدمی کی اس میں غلطی ہو رہی ہے، اس سے باقی عبادات اور باقی دین پر وہ اثر نہیں پڑتا ہے جو علم کے بگاڑ سے پڑتا ہے. لہذا ایک آدمی اگر غلط ماخذ سے، غلط ذریعے سے علم حاصل کرے، وہ اس خطرے میں آ جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، اس کی عبادات فساد اس میں ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق بگڑ سکتے ہیں، اس کا اصول بگڑ سکتا ہے. تو علم کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے، یعنی علم حاصل کرنا خود دین میں آتا ہے، ورنہ اس پر ثواب نہیں ملتا، فرشتے پر نہیں بچھاتے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہوتا. اگر وہ دین میں سے ہے نہیں تو ثواب کس چیز کا؟ اس کے لیے فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں، وہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ لعنت سے محفوظ ہو رہا ہے، ایسی کچھ تو بات ہے. وہ اللہ کی رضا والے عمل میں مشغول ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، الا سوائے اللہ کے ذکر کے، یا عالم اور متعلم، الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلم، کہ دنیا لعنت کی لائق ہے سوائے اللہ کی یاد کے، یا اس کے جو اللہ کی یاد سے قریب کرے، یا پھر عالم یا پھر طالب علم. تو معلوم ہوا کہ لعنت سے محفوظ رہنے والوں میں عالم اور طالب علم دونوں ہیں. تو یہ دین ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اس پر نجات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا تو سب سے پہلے جو آیات نازل کی ان میں علم کی تلقین کی، علم کی فضیلت بیان کی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق میں اللہ نے علم ہی کے بارے میں بتایا، اپنا احسان جتایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا جو اس کو نہیں معلوم تھا. اللہ نے اپنے احسانات میں سے بہت کھلایا پلایا، نہ جانے کیا کیا دیا اللہ نے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے. اللہ نے دو چیزیں ہی بیان کی، پیدا کیا، علم دیا. تخلیق کے بعد سب سے بڑی حاجت علم ہے، انسان کا وجود. پھر بتائیں اگر علم انسان کے پاس نہیں ہو دین نہیں آئے گا. دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے علم کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا ہے. بدعات زندگی میں آئیں گی، کفر اور شرک اور نہ جانے عقائد کا فساد، عبادات اور اعمال کا فساد علم کے بغیر پیدا ہوگا. تو معلوم ہی ہوا کہ دین کی اصلاح علم پر مبنی ہے. تو علم من باب اولا ضروری ہے. بعض اوقات تو آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے، مکلف بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی تعلیم کے ذریعے سے اس عمل کا ثواب پاتا ہے. علم اتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی بستر پر ہے، وہ حج کو نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ عالم ہے، حج کے مسائل جانتا ہے، حج کی اہمیت جانتا ہے. کسی کوئی رشتہ دار اس کی عیادت کے لیے آیا، بھائی وہ اپنے کام سے آیا ملنے کے لیے، اب اس عالم نے اپنے بستر پر سے کہا دیکھو اللہ رب العالمین نے حج آپ پر فرض کیا ہے، آپ مالدار ہو، آپ کے لیے کوئی مسائل نہیں، بچوں کی شادی ہوگی، سب ہو گیا، آپ کو حج پر جانا چاہیے. اس کو دعوت دی، تلقین کی، نصیحت کی، اس آدمی کا دل ذہن بنا لیا کہ حج کو جانا چاہیے. اب وہ تو اپنے بستر پر ہے، وہ حج کو نہیں جا سکتا ہے، لیکن اب اس کی تلقین کی وجہ سے یہ آدمی حج کو گیا، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس عالم کو ملے گا جو حج کو نہیں جا سکتا ہے. یہ علم کی قوت ہے. کہ آدمی بعض اوقات عمل نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ علم کے ذریعے سے اس عمل کا ثواب پا سکتا ہے. یہ علم, دعوت, نصیحت, امر بالمعروف نہی منکر کی فضیلت ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, لہذا یہ علم بہت اہم چیز ہے, تمہارے پورے دین کا مدارس پر ہے, لہذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین تم کن سے لے رہے ہو. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو علم کے حاصل کرنے میں محتاط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بھی اخبار اٹھا لیا, پڑھا, کالم آیا اس میں, ایک حدیث سنیے, پڑھا آپ نے, لے لیا, زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا. نہیں, کوئی آپ کہیں بول رہا ہے کھڑا ہو کے, آپ کھڑے ہو گئے, سن لیا, عمل شروع کر دیا. نہیں, بلکہ آدمی کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں وہ قابل اعتماد ذرائع سے ہی علم حاصل کرے. یہاں تھوڑا سا رک کے ہم کچھ شبہات پر غور کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قال. مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے اور سند کتنی صحیح ہے مجھ کو علم نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو استدلال میں بیان کرتے ہیں. کیا کہ کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو, کیا بول رہا ہے یہ دیکھو. بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی آدمی کو ہم یہ کہیں کہ یہ حبشی ہے لہٰذا اس کی بات ہم نہیں مانیں گے, غلام ہے اس لیے نہیں مانیں گے, یہ فلانی جماعت کا اس لیے اس کی یہ بات ہم صحیح بھی ہو تو نہیں مانیں گے, یہ بات نہیں ہے. یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے, اگر اس کی بات صحیح ہے تو صحیح بات کو صحیح بولنا چاہیے, غلط نہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی اور ہے. بھئی کوئی آدمی اجنبی آ کے آپ سے کہے اللہ ایک ہے نا, اللہ ایک ہے, بولے تم کو ہم پہچانتے نہیں لہذا تمہاری بات کو ہم صحیح نہیں مان سکتے. اللہ تو ایک ہی بھائی. صحیح بات ایک دنیا کا سب سے بگڑا ہوا آدمی آ کے کہے, سب سے جھوٹا آدمی دنیا کا, ساری دنیا جانے سب سے جھوٹا ہے. اگر آپ سے آ کے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول آخری نبی ہیں, آپ کیا بولیں گے؟ جھوٹا ہے تو, میں تیری بات نہیں مان سکتا. آپ یہ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی ہے. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حق بات ناحق آدمی بھی کہے, جھوٹا آدمی بھی کہے, بگڑا ہوا آدمی بھی کہے, اجنبی بھی کہے, اگر واقعی وہ حق بات ہے تو اس کی تصدیق کرنا چاہیے. ہاں بھائی, بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, اگر حق بات کوئی بھی کہے تو اس کی تصدیق کرنا چاہیے. لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں آپ نے بہت حق بات کہی, آپ کیا آپ میرے استاد, جھوٹے صحیح لیکن آپ میرے استاد. کیوں؟ اب جتنی بھی باتیں آپ بولو گے میں مانوں گا, کیا یہ اصول اس سے نکلتا ہے؟ نہیں. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے اس کی بات صحیح ہے تو تسلیم کی جائے, یہ نہیں کہ ایک آدمی اس کو اپنا معلم بنا لے. کوئی آدمی ہے قبروں پہ سجدے کرتا ہے, اس نے کوئی حدیث آپ کو بتا دی بخاری میں ایسا ایسا ہے, آپ نے دیکھا بخاری میں واقعی ایسا ہے, آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ تو بریلوی ہیں اس لیے آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. آپ یہ کہیں گے اگر واقعی ہے بخاری میں تو ہم مانتے ہیں, کیونکہ آپ اپنی بات تھوڑی نہ بیان کر رہے ہیں, آپ حق بات بیان کر رہے ہیں. تو حق بات اگر کوئی آدمی کہتا ہے اس کو مانا جائے, اس کا انکار صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ تصدیق کا ہے, تعلم کا نہیں ہے. اس جملے کو آپ یاد رکھیے, تصدیق کا مطلب یہ ہے صحیح بات کو صحیح ماننا, لیکن یہ نہیں کہ ایک آدمی اس کو علم کے حاصل کرنے کے لیے مستقل ذریعہ بنائے. ایک اور شبہ اس میں آتا ہے, وہ کیا ہے؟ بعض رات کہتے ہیں دیکھو بھائی شیطان کی بات بھی ماننا چاہیے اگر صحیح ہے تو. پوری لمبی حدیث آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا صدقے اور زکوٰۃ کے مال پر, اور پھر ایک آدمی آیا 3 دن تک مسلسل اس میں سے چوری کرتا رہا, لے جانے کے لیے ہاتھ ڈالتا رہا, ہاتھ پکڑتے رہے. آخری دن کا لے کے جاتا ہوں تجھ کو نبی کے پاس, پہلے دن بھی, دوسرے دن بھی چھوٹا, تیسرے دن کا اب تو لے کے ہی جاؤں گا, بہت ہو گیا تیرا. اس نے کہا ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارے فائدے کی ہے. کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو روزانہ رات میں جب بھی تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو. آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوگا, رات بھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ رہے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا, اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. دو فائدے, اللہ کی طرف سے محافظ اور شیطان نزدیک نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے بات بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب, اس نے سچ بات کہی تجھ سے لیکن ہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا. معلوم ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ شیطان تھا. اب اس حدیث سے کیا نکلا, شیطان بھی حق بات بولے تو اس کی بات ماننا چاہیے, بلا شبہ چاہیے. اگر شیطان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف سے سینکشن ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس چیز کا حق ہونا معلوم ہو جائے تو شیطان ہو یا فرعون ہو یا کوئی بھی ہو اس کی بات صحیح ہوگی, کیوں نہیں مانیں گے. لیکن تصدیق ہم نے کس سے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پہلے مانیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کیا, چلو ایک بات تو کام کی معلوم ہوئی, کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی, آیت الکرسی ہی تو ہے نا, غلط تھوڑی تو ہے. آیت الکرسی میں پڑھنے میں کیا غلط ہے, آج سے میں روزانہ پڑھا کروں گا. کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں, انہوں نے اس بات کو لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. جب آپ نے اس کی تصدیق کی کہا صدقہ کا, اے ابو ہریرہ اس نے سچ کہا, لیکن آپ نے یہاں پر اتنا ہی نہیں کہا, اس نے سچ کہا, چلو بھائی شیطان بھی سچ بولتا ہے اس لیے نیکسٹ ٹائم بھی جو بولے گا میں مانوں گا, نہیں وہ کذوب, وہ جھوٹا ہے, مطلب بائی ڈیفالٹ وہ جھوٹا ہے, لیکن کبھی کبھی سچ بھی بول دے گا. اب وہ سچ کیسے معلوم پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پیش کرنے سے. یہ اصول ہے دین کا. اسی لیے جو اہل باطل دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اگر وہ کوئی غلط بات, عام طور سے غلط بولتے ہیں, کبھی کوئی سچ بات اور صحیح بات بولتے ہیں, پھر اہل سنت والجماعت, سلفی, اہل حدیث, کسی بھی عالم کے پاس ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. آپ بولیں گے تین جماعتوں کا تو کم سے کم سینکشن ہو رہا ہے یہاں پہ. اہل سنت والجماعت وہ نہیں جو درگاہوں پہ لے جا کے وہاں پہ سجدے کراتے ہیں, اس کو ہم اہل سنت والجماعت نہیں بولتے. یہ تو سنت کے قرآن کے خلاف ہے. درگاہوں پہ سجدہ کرنا قرآن میں ہے, سنت میں ہے؟ نہیں. تو یہ تو بنیاد ہے. مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود, تو فاتحہ یہ دینا اسلام میں ہے نہیں, وہ اہل سنت والجماعت, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم کن کو مانتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ ہم ان کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے پابند ہو, عقیدے میں بھی, فقہ میں بھی, اور تزکیہ نفس میں بھی, جو قرآن و سنت کو سب پر ترجیح دیتے ہوں, عقیدے میں بھی اور یعنی فقہ میں بھی اور تزکیہ نفس میں بھی, اصلاح باطن میں بھی. اب اگر آدمی ہو جائے عقیدے میں کون, ماتوریدی, اور فقہ میں حنفی, اور تزکیہ نفس میں قادری, تو اب یہ تین تین الگ ڈپارٹمنٹ میں اگر آدمی جا رہا ہے تو یہ کیسے اہل سنت والجماعت میں سے ہوا بھائی, کہ اس نے ان کو تینوں کو لازم کر لیا, ان کے باہر نہیں جا سکتے, طریقہ اسلام میں ہے ہی نہیں, نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں. امام ابو حنیفہ اچھے تھے, ہم ان کو برا نہیں بولتے ہیں, لیکن کسی بھی دلیل سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ انہی کی بات مانی جائے کسی اور کی نہیں, کوئی دلیل نہیں. تو یہ قرآن سنت کے خلاف ہوا کہ کسی ایک انسان کو لازم کر دیا جائے, یا عقیدے میں یا پھر تزکیہ نفس میں, نہیں, سارے علماء سے استفادہ کیا جائے جو اہل حق ہیں. تو بہرحال یہاں پر شیطان کا واقعہ ہے, اس سے بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی حق بات شیطان بھی بولے تو ماننا چاہیے نا. تو کیا اگر اس واقعے سے کوئی آدمی یہ دلیل لے, بھائی شیطان بھی حق بات بولتا ہے لہذا شیطان سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے, کیا مستقل شیطان کو استاد بنانے کی دلیل اس میں ملے گی؟ نہیں. دلیل یہ ملے گی کہ شیطان کی بات اگر نبی پہ پیش کرنے کے بعد صحیح نکلے تو شیطان ہونے کی وجہ سے وہ غلط نہیں ہو جاتی، شیطان ہونے کے باوجود وہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ بات صحیح ہے، آدمی غلط ہے۔ دو چیزیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے کیے، دیکھیں بہت بہت عمدہ حدیث ہے، دو جملے اس میں ہیں، صدقہ کا نمبر دو وہ کذوب، بات پہ بھی حکم لگایا ذات پہ بھی حکم لگایا، بات سچی ہے لیکن ذات جھوٹی ہے۔ کیا کہا؟ بات صحیح ہے آدمی غلط ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہم بولتے ہیں، یہ دونوں باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو آپ مثال کے طور پر طاہر القادری صاحب ہیں، اب بیٹھے بخاری کا درس دے رہے ہیں، اب آدمی بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے، بولیں گے آپ کیا بولیں گے، بولو بخاری پڑھ رہے نہ ہو، ہاں پڑھ رہے بخاری، بخاری کی حدیث صحیح پر آدمی غلط نہیں ہے، آدمی کیا ہے غلط ہے، کیونکہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کا منحج صحیح نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے، وہ کہتا یہود و نصارہ کو مشرکین کفار نہیں بولنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کرسمس کا کیک کاٹ رہا، کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، اب بولتا ہوں اس کو مشرک نہیں بول سکتے ہیں، کون کہا مشرک نہیں بول سکتے ہیں، کافر نہیں بول سکتے، اللہ نے ان کو مشرک بھی کہا اور کافر بھی کہا قرآن کریم میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو اللہ نے دونوں کو کافر قرار دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے کہا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، کیا کافر اللہ نے قرار نہیں دیا ان کو؟ تو اس طرح سے ایک آدمی کہ ہم یہ کہیں گے اس نے فلاں بات کہی ہے وہ تو صحیح ہے لیکن وہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس سے علم نہیں لیا جا سکتا ہے، اس کی فلاں بات صحیح ہے، یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی کو علم کے لیے ماخذ نہیں بنایا جا سکتا ہے، اگر وہ کچھ باتیں صحیح کہتا ہے تو اس کو علم کے لیے ماخذ بنانے کے لیے اس کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ ایک غلط آدمی صحیح بات بول سکتا ہے اور ایک صحیح آدمی غلط بات بول سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا شبہ کیا ہوتا ہے، ان کی غلطی ہے تو پھر بڑے بڑے عالموں سے غلطی ہوتی، آپ سوچئے ایک آدمی کہے یہ آدمی آپ بولے نا غلط ہے، غلط بات بولتا ہے، ٹھیک ہے، پھر غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی صحیح عالم سے بھی ہوتی ہے اور غلط عالم سے بھی ہوتی ہے، تو اب کس کی بات مانی جائے، کس سے علم لیا جائے؟ آج آدمی دیکھیے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کرتا ہو گاڑی چلا کے، اب اس کو بولے بابا اس کی گاڑی میں مت بیٹھو، اس کو گاڑی چلانے نہیں آتا، بولے پھر بڑے بڑے ایکسپرٹ اتنے بڑے بڑے پائلٹ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ارے وہ پائلٹ ہے وہ ڈرائیور ہے، اس کو آتا اس کو نہیں آتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز اور اس کے چانسز کتنے ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، یہ ہو سکتا ہے اتفاقی طور پر پہنچا دیا، ہاں پہنچ گیا الحمدللہ، لیکن اس کو نہیں آتی گاڑی چلانے، یہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ کی حفاظت میں کوئی پہنچ جائے برابر، لیکن وہ ڈرائیور ہے، وہ پائلٹ ہے، اس سے ایکسیڈنٹ کا امکان ہے کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن وہ واقعی اس لائق ہے کہ وہ گاڑی چلائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کا فرق بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی بھی بیان سنیں گے، ان کی بھی فلانی تقریریں ہیں اتنے سارے انٹرنیٹ پہ ہیں وہ بھی ہم سنیں گے، اور غلطی تو سب سے ہوتی رہتی ہے، نہیں، اہل سنت والجماعت کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ علم کو صحیح ماخذ سے حاصل کیا جائے، چاہے غلط آدمی کتنی بھی صحیح بات بولے اس سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ باتیں صحیح بولتا ہے، اور چاہے ایک بڑا عالم غلطی کرے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کی غلطی کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ صحیح منحج پر ہے، اس کا منحج صحیح ہے، مسائل میں اختلاف ہے، دیکھیے دونوں چیزیں، منحج صحیح ہے مسئلوں میں غلطی ہے، یہاں مسئلہ صحیح بتایا منحج غلط ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کے اصول صحیح ہیں، اس کا طریقہ کار صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی مسئلہ بیان کرنے میں اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو سرے سے اس کی فٹ پٹی ہی غلط ہے، کبھی کبھی صحیح نکل آتا، ایسے آدمی سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، لہذا آج عالمی سطح پر بہت سارے مقرر مشہور ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک فین کلب بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اچھا بولتے نا وہ دل پہ اثر کرتا، اسی لیے تو بول رہے مت سن، اگر نہیں کرتا اثر تو ہم نہیں بولتے کچھ بھی، اتنا خطرہ نہیں تھا. آج تیرے دل پہ اس کی دعا کی فضیلت، اس کا اثر آج ہوا تیرے اوپر، کل دعا سے تو عقیدہ بھی اس سے لینا شروع کرے گا. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اسماعیل میں بیچارے اتنے اچھے، کبھی کس کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولتے. یہی تو مصیبت ہے، ایک آدمی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں بولے، یہ غلطی ہے. اس کو صحیح کو صحیح بولنے کے ساتھ ساتھ غلط کو غلط بھی بولنا چاہیے. ان کے بارے میں آپ دیکھیے، اب ان کے بیانات ہیں، تزکیہ نفس کے اوپر ہے، تزکیہ نفس کے اوپر ہے، اخلاق اور اصلاح نفس وغیرہ پہ زیادہ تر ان کا ارتکاز اس پر ہے، لیکن عقیدہ منہج اور اصول اور ان ساری چیزوں کے اوپر کہاں ہے؟ یہ ہونا چاہیے. اور آدمی اپنا عقیدہ اپنا منہج واضح نہیں کر رہا ہے، حالانکہ تصدیق تحقیق پوری کرنے کے بعد معلوم ہوا وہ حنفی ہیں. ابھی بھی زمبابوے میں ہر ہفتے عورتوں کے اندر بیشتی زیور کا درد دیتے ہیں. اب بتائیے یہ انہوں نے بتایا لوگوں کو؟ نہیں، وہ حنفی ہیں، حنفی مذہب کے مفتی ہیں. اب لوگوں کے سامنے ایک آدمی بات کو چھپائے تو یہ کیا اس کے لیے منہج چھپانا جائز ہے؟ جان کا خطرہ کسی کو ہے بھائی وہ اپنا دین بھی چھپائے؟ سمجھ میں آتا ہے، اللہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے. ایک آدمی انٹرنیشنل لیول پر داعی ہے اور وہ اپنا عقیدہ اور منہج چھپائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ علماء نے تو اس کو بھی غلط کہا ہے کہ ایک آدمی کتاب لکھے اور اپنا نام نہ لکھے اس کے اوپر، کہ کس کی کتاب ہے یہ؟ سلف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا ہے. ہر عالم بتاتا تھا یہ میری کتاب ہے، اس لیے کہ ہم مجہولین سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں. روایت لیتے ہیں، ایک راوی اس کا نام معلوم ہے، لیکن بھائی یہ آدمی کیسا ہے معلوم نہیں، قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں، اس کا دینداری اس کا حافظہ ثابت نہیں ہے، کسی عالم نے بڑے عالم نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، تعدیل نہیں کی ہے، یہ واقعی اعتبار کے لائق ہے؟ کیا ایسے راوی سے ایک حدیث لے سکتے ہیں؟ نہیں. اور آپ پورا دین اس سے لینا چاہتے ہیں؟ کیسا لے سکتے ہیں؟ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی علماء کی طرف سے، بڑے علماء کی طرف سے تعبیر ہوتی، ہاں یہ لائق ہے. امام مالک یا جتنے بھی علماء آپ دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ فلاں جو ہے عالموں کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہاں آپ لائق ہو اس کے، آپ لائق ہو اس چیز کے حدیث کا درس دینے کے، اس کے بعد انہوں نے درس دیا ہے. یہ طریقہ اسلام کے، ہم دعوت کو روکنا نہیں چاہتے، ہم تعلیم کو علم حاصل کرنے کو روکنا نہیں چاہتے ہیں. جتنے بھی علماء ان کو نہیں شوق ہے اس چیز کا کہ واقعی امت میں علم عام ہو، لیکن آج آپ دیکھیے بعض جماعتیں جو گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر جا جا کے دعوت دینا شروع کیے، کتنی غلط باتیں عام ہو گئی لوگوں میں. حدیث ایسی ہے لیکن مفہوم ہے، واقعی اللہ جانتا ہے صحیح ہے کہ نہیں، لیکن بات تو صحیح ہے. ارے نہ تحقیق، نہ کچھ حدیث کی سند پہ کچھ بات، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے، کچھ معلوم نہیں. بولے دیکھو، اب دیکھیے آدمی تقلید کا بھی اہل نہیں ہے، دیکھا جائے تو تقلید بھی کرنے نہیں آتا صحیح ڈھنگ سے، باقی تو چیزیں چھوڑا، لیکن اجتہاد کرنے لگتا ہے. کیسا؟ جو آدمی اہل نہیں ہے تعلیم کا، دعوت کا، اگر وہ دینے لگے تو کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی. کیسا؟ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو بھائی حدیث میں کیسا ہے، دو آدمی میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ اب وہ خود ایک بحث اس کے اوپر الگ ہے کہ واقعی کلیئرلی جھوٹ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، لیکن ایسی بات بول سکتے ہیں جو ادھوری ہے. دو آدمی میں جھگڑا ہے مثلا، اب اس کے پاس گئے، کہا وہ صاحب ان کے بارے میں آپ کچھ، آپ چلیے ان سے تعلق قائم کیجئے. کہا نہیں نہیں مجھ کو ضرورت نہیں، ہاں اگر وہ انٹرسٹیڈ ہے تو میں تعلق رکھوں گا، نہیں تو بہت ماروں گا اس کو میں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کے پاس دوسرے کے پاس گئے، کہا وہ تو بولتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے پہل ہو تو میں ضرور تعلق قائم کروں گا، میرا کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، میں بس اگر ان کی طرف سے اگر ہے وہ بھی چاہتے ہیں بات کرنا تو میں بھی بات کروں گا. اب آپ نے کیا کیا، جملہ ایڈٹ کیا اور اس میں سے ڈینجر جملے کیا کر دیے، ڈیلیٹ کیے، اور آپ نے اتنا ہی پیش کیا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اچھا بولے گا جب وہ تیار، میری طرف سے اگر بات ہے تو میں تو تیار ہوں پہلے سے، وہ بھی تو تیار ہے، چلو. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا اگر اس نے کچھ الٹا بولا تو بہت ماروں گا اس کو، وہ جملہ آپ نقل کر رہے نہیں، تو ادھورا اثر یوں ہی کی شاخ ہوتا ہے. لیکن یہاں پورا سچ بیان کرنے میں خیر ہے کہ شر ہے؟ شر ہے. بعض اوقات سچ کو پورا بیان کرنا بھی شر ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کو آپ نے کیا کیا, ادھوری بات بیان کی, اور ادھورا تد بھی جھوٹ ہی کی ایک شاخ ہوتا ہے, لیکن اس میں کیا نکلے گا نتیجہ, اچھا نکلے گا. آپ نے وہ باتیں نہیں بیان کی جو بیان کر سکتے تھے, آپ اسے جھگڑا بڑھ سکتا تھا, آپ نے وہ بات چھوڑ دی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, حدیث میں جیسے آیا ہے کہ دو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے, صلح کرنے کے لیے آدمی جھوٹ کی گنجائش ہے, یعنی اس طرح کی گنجائش ہے. اب دیکھو اسلام میں جب دو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے, جوڑنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, تو دو مسلمانوں کا ملنا اگر اچھی چیز ہے تو اللہ اور بندے کا ملنا اس سے اچھی چیز ہے. تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جھوٹی حدیث کوئی بیان کرتا تو کیا پرابلم ہے؟ لو مجتہد, مجتہد مطلق ہے. یہ آپ کو صحیح تو نہیں لگ رہا ہے؟ اگر کسی کو صحیح لگ رہا تو اس کا بھی جواب میں دے رہا ہوں, ٹھہریے ذرا. لیکن یہ آدمی حدیث اگر اس کو آپ قرآن و سنت بیان کریں تو بابا ہم لوگ تو قرآن حدیث سمجھتا نہیں, کیوں؟ ہم لوگ جاہل ہیں, اس لیے ہم لوگ آپ جو حدیث بتا رہے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم کو قرآن حدیث نہیں سمجھتا ہے, اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. وہاں کیا بول رہا, حدیث سمجھتی نہیں. اور اب آیا حدیث پہ عمل کرنے پہ تو اتنی سمجھ رہی کہ حدیث کی حد ختم ہو کے بھی باہر جا رہا ہوں, اجتہاد کرنا شروع کر دیا کہ اس حدیث سے بندے اور بندے کے تعلق سے قیاس کر کے, ابیاس کر کے کس کو لیا, بندے اور اللہ کا تعلق. کیا بندے بندے کے تعلق پر اللہ اور بندے کے تعلق کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دوسری بات, عام آدمی کے جھوٹ پر کیا نبی کے سلسلے میں جھوٹ کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دونوں اعتبار سے غلط ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. مجھ پر جھوٹ کہنا کسی اور پر جھوٹ کرنے کی کہنے کی طرح نہیں ہے, لہذا جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا بندے پر جھوٹ بولنا, مان لیجئے اس میں جھوٹ بولنا نکلتا بھی ہو دو لوگوں میں صلح کے لیے, تو ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا نبی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے, لہذا اس سے اس کو نہیں نکالا جا سکتا ہے. یہ قیاس مال فارق ہوا کہ فاسد ہوا. ویسے ہی ہوا جیسے آدمی کہے شربت میں ٹیسٹ رہتا نا, بولے ہاں, پیتا نا آدمی اس کو, ہاں, پھر شراب میں ٹیسٹ رہتا نا, ہاں, پی سکتے نا اس کو, ہاں, بولے اس میں بھی ٹیسٹ اس میں بھی ٹیسٹ, یہ بھی پینے کی چیز وہ بھی پینے کی چیز, تو جب پینے کی چیز جائز تو پینے کی چیز کیوں آ رہا نا, ارے, تو کیا بولیں گے آپ, شراب شربت کی طرح نہیں, بلکہ اس میں بھی شرب آ رہا نا, شراب کرنا چاہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, بولے شراب شربت, خالی تیز زیادہ ہے نا, کیا ہوا اس میں عالف زیادہ ہے, برابر ہو گیا, چلو ترازو میں عالف رکھو تے رکھو, یہاں پہ مسئلہ کرتا, شراب شربت کیا فرق ہے دونوں میں. اب اگر ایسا اشتہاد کرنے لگا سارے مجتہد بولیں گے اللہ ہم کو دنیا سے اٹھا لے, کیا ہوگا اگر ایسا کوئی قیاس کرنے لگے, کیا بات صحیح ہوگی, اپنی آنکھوں سے کچھ بھی کرنے لگے, یہی ہو گیا. یہاں پر ہم کہیں گے دیکھ شربت الگ ہے شراب الگ ہے, شراب کو بتایا گیا کہ یہ عام پینے کی چیزوں کی طرح نہیں ہے, اس کے لیے منع کی دلیل الگ سے موجود ہے. تو یہاں پر نبی پر جھوٹ کی دلیل الگ سے موجود ہے, اور آپ نے بتایا مجھ پر جھوٹ بولنا دوسرے جھوٹ کی طرح نہیں ہے. تو اب اگر دعات, اگر علم کے میدان میں ایسے لوگوں سے ایک آدمی حاصل کرے جو واقعی سمجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا, کتنا مسئلہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب کئی مسائل تفصیل نکلتی جائے گی, خلاصہ کلام یہ, میں کبھی اور اس کو الگ سے کسی زمن میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. خلاصہ کلام یہ کہ علم کے سلسلے میں ہم کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی اسکول کے سلسلے میں یہ اصول نہیں اپناتے ہیں جو دین کے علم کے سلسلے میں اپناتے ہیں. بچہ کیسا ہو چاہیے ہمارا, اچھی اسکول میں چاہیے. کوئی آدمی کہے میں مطلب میں ٹیچر تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت مجھ کو بھی آتا ہے, آپ کو بچہ بھیجو میرے پاس پڑھاتا, میں اسکول میں بھیجو اس کو, نہیں کیوں؟ بولے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا بہت آتا، ہم کو کیسا ٹیچر چاہیے؟ ایکسپرٹ چاہیے، اچھی اسکول چاہیے، ٹیچر اچھے چاہیے، اس کے اندر پڑھے لکھے ایک دم ڈیسنٹ ڈسپلن سب اس میں چاہیے، ہم کسی کے بھی ہاتھ میں اپنے بچے کو نہیں دے سکتے۔ ارے ڈالو نا کارپوریشن میں، کیا ہوتا، وہ بھی تو اسکول ہے، وہ بھی اسکول ہے۔ بولے نہیں نہیں کارپوریشن میں برابر نہیں پڑھاتے، کتاب تو وہی پڑھا دو نا اس کو۔ بولے نہیں نہیں وہ لوگ صحیح نہیں رہتے ٹیچر، کیوں؟ بچے کی بچے کا فیوچر خراب ہوگا، وہاں کی پڑھائی صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیے دنیا کے معاملے میں ہم اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتے اور ہم دوسرے ٹیچروں کو نہیں بولتے، اور جو بہت ہی معتمد اور ایک دم ایکسپرٹ ٹیچر ہیں، ہم دین کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ایسا دین کے معاملے میں کیسا بولتے، چلو نا کام چل رہا چلنے دو۔ کیوں؟ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو دین کی ویسی قدر نہیں ہے جیسی دنیا کی قدر ہے، ہم کو دین کے نقصان کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا دنیا میں فیوچر بگڑنے کا ڈر ہے۔ دین کا فیوچر، آخرت کا فیوچر آدمی کا خراب ہوتا ہے، اتنا ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ جان دو نا، عربی پڑھانا نا، دیوبندی ہے نا، پڑھا دو نا، اس کو بعد میں دیکھیں گے اپن کیا کرنے کا۔ علی بیتے پڑھا نا، علی بیتے، علی بیتے پڑھا کے اور کچھ بھی پڑھائے گا، وہ الف با تا پہ نہیں رکے گا، وہ اور بھی اس کو عقائد پڑھائے گا، اس کو دوسرے مسائل سکھائے گا، بچے کا بھیجا خراب کر دے گا، بچہ باپ سے عجت کرنا شروع کرے گا، اور باپ بولے گا ان کا مت سنو، بولے تم تو بٹھائے ان کے ساتھ میرے کو، جب وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، میرا استاد کہیں کو بنایا اس کو، کیا کرے گا باپ اس وقت میں؟ سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارا اصول ہی ہونا چاہیے علم قابل اعتماد ذرائع سے لیا جائے، ایسا شخص جو قرآن و سنت پر عامل ہے، سلفی منہج پر ہے، صاف بولتا ہو میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ یہ بھی اس دور کا مسئلہ ہے، بولے وہ بھی قرآن حدیث بولتے، یہ بھی قرآن حدیث بولتے ہیں۔ ہاں ذرا ٹھہر، قرآن حدیث کون نہیں بولتا ذرا میرے کو وہ بتا۔ ٹھیک ہے یہ بولتے نا قرآن حدیث، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ ان کو بھی اچھا رکھے، ہدایت دے، لیکن تو یہ بتا دنیا میں کوئی ایک فرقہ بتا جو بولتا قرآن حدیث نہیں بولتا کوئی؟ ہر فرقہ بولتا ہے کہ بھائی ہمارا قرآن حدیث پہ ہی ہے، تو پھر سب صحیح ہوئے نا؟ بولے نہیں، وہ بولتے قرآن حدیث لیکن پھر جو نچوڑ کے جو دیتے وہ دوسرا کچھ رہتا ہے۔ اچھا تو ہم کیا بول رہے جب سے کہ قرآن و حدیث کا نام یہ لے گا لیکن اس سے جو بات نکال کے پیش کرے گا وہ غلط ہوگی، وہ غلط ہوگی۔ لہذا ایک آدمی کو صرف قرآن و حدیث بول رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اساتذہ، اس کے یہ لیتا کہاں سے ہے، یہ لیتا کہاں سے ہے، یہ لاتا کہاں سے، علم اس کا کہاں سے آ رہا ہے، اس کی اساتذہ کون ہے، یہ کس سے پوچھتا ہے، یہ کن سے جڑا ہوا ہے، یہ کن کی بات سنتا ہے، یہ اگر کسی مسئلے میں اٹک جاتا ہے تو لیتا کس سے، ایکسپلینیشن کس سے لیتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ کس سے جڑا ہوا ہے، اس کی وفاداریاں، اس کا تعلم، اس کی وضاحتیں، اس کا تعلق، اس کا نام کس سے جڑا ہوا ہے، نہیں نہیں۔ تو یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری، اس دور میں یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں آج تو کفریہ باتیں بولنے والے بھی قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں اپنی منمانی تعویلات کے ساتھ۔ بولا بھالا آدمی قرآن اور حدیث کا نام سن کر اور کچھ ستھی دلیلیں سن کر پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بات اس سے نکل رہی نہیں وہ، لیکن وہ زبردستی نکال رہا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ قرآن و سنت کا نام سن کے دھوکہ نہیں کھائے، یہ دیکھے یہ واقعی جس سے ہم سن رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کا اوپر کہاں جڑا ہوا ہے، کہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، ہوا میں لٹکا ہوا آپ کو لٹکا دے گا، وہ کس سے جڑا ہوا ہے اوپر ہے، یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ طریقہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ایک آدمی پر اعتماد، اس کے اساتذہ، اس پر کون علماء ہیں، کن کی رہبری میں وہ چل رہا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی بات اگر چیک کریں گے صحیح ہے تو پھر ہم مانیں گے، تو پھر جب تو اتنا چیک کرنے کی لائق لیاقت رکھتا ہے تو پھر اس سے لینے کی ضرورت کیا، ڈائریکٹ قرآن حدیث سے لینا۔ تو اتنا اگر سمجھدار ہے کہ اس کی باتیں چیک کر کے صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے تو پھر تو اس کو اس کی باتیں لینے کی ضرورت ہی شروع سے نہیں رہی، تو اتنا ایکسپرٹ ہے کہ تو خود سے پڑھ سکتا ہے،
قرآن حدیث سے ڈائریکٹ لے سکتا ہے تو تو چیک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اپنے اندر؟ نہیں. آدمی کہاں بھٹک جائے گا معلوم نہیں, کون سی بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی معلوم نہیں. لہذا علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کا منحج, اس کو یاد رکھیے, منحج صحیح نہیں ہے, اس سے تزکیہ نفس کے بارے میں بھی نہیں لیں گے, کیونکہ ایک بار تیرا ربط اس سے ہو گیا تو پھر اس کے بعد جب اس کی محبت تیرے دل میں بیٹھ گئی پھر اب وہ کچھ بھی بولے گا تو مانے گا. کیوں؟ کیونکہ کسی کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کو غلط بولنے کو دل نہیں بولتا. حبک الشیء یعمی ویسم. علماء کہتے ہیں کسی کی محبت تجھ کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. اس لیے دیکھیے بعض اوقات ایک آدمی کسی ایسے آدمی سے جس کا منع صحیح نہیں ہے جڑ جاتا ہے, محبت بیٹھ جاتی ہے, اسے سنتا ہے, اسی سے علم حاصل کرتا ہے, بعد میں کوئی آدمی اس کو غلط بولے تو زبردستی ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے, شخصیت پرستی ہمارے یہاں نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. کہ حق بات ہے مانی جائے, اہل علم سے, اہل اعتماد سے علم حاصل کیا جائے. وہ غلطی کرتے ہیں ہم بولتے غلط ہے. اگر ہمارا بڑے سے بڑا عالم اگر کوئی غلط بات بولے غلط ہے. ہم ایسی محبت میں مبتلا نہیں ہیں جو ہم کو کسی عالم کی خطا کو بھی صحیح کرنے پر مجبور کرے, ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. لیکن اور کوئی دوسرا آدمی ہے جو دوسرے منہج کا ہے, اس کی بات صحیح ہے, ہم بولتے صحیح ہے صحیح ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ پورے صحیح نہیں ہو جاتے اور اس لائق نہیں ہو جاتے کہ ہم ان سے علم حاصل کریں. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے احتیاط کی سانس لیں. یہ نہیں کہ یہاں سے یہ سن رہا وہاں سے یہ سن رہا, ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ, میری اسپیڈ بہت ہے انٹرنیٹ کی. اچھا بولے ان کی بات سنے نا بہت اچھا لگتا ہے, سکون لگتا ہے کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی ہے. اچھا اس سے اچھا تو کوئی ترانہ سن, کیونکہ وہ عقیدہ تیرے دل میں جائے گا, اس کی اچھی آواز سے نقصان میں آئے گا تو. سارے لوگ جتنے ابھی یہ کیا نام جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے, انور اولقی, بولے آواز بہت بھاری ہے. آواز تو آواز کی وجہ سے سن رہا ہے. عقیدہ آدمی کا منحج کیا ہے یہ بھی تو دیکھ. یاسر قاضی منحج کیا ہے دیکھ. غلام اسماعیل مین منحج کیا ہے دیکھ. علماء کیا بولتے ہیں دنیا میں, بولے علماء تو ایسے ہی بولتے کسی کو. یعنی تو کسی عالم سے بدگمانی کرے گا تیرے محبوب کی وجہ سے, جس کا تو عاشق ہے اس کی وجہ سے. اب علماء کو بھی, اور ہوتا نہیں ہے, علماء کو آدمی غلط بولنے لگتا ہے, علماء کو چھوڑو. اچھا بول رہا ہوں آدمی اس کی بات نہیں سن رہا. اب بعد میں جب یہ آدمی پورا یہاں پھنس جاتا ہے, اس کے بعد اس کو معلوم پڑتا ہے کہ ارے علماء صحیح بول رہے تھے, علماء صحیح بول رہے تھے, یہ غلط ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے اس بارے میں علماء کے سلسلے میں یاد رکھیں, دنیا میں دیکھیں سارے علماء برابر کے لیول کے نہیں ہوتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ عالم کی ہر بات صحیح ہوگی, لیکن یہ کہ اہل حق علماء ہمیشہ قیامت تک رہیں گے. آخری دور میں ایک ایک کر کے جانا شروع ہوں گے, آخری دور میں ایک ایک کر کے علماء کم ہونا شروع کریں ہوں گے, اور متخصصین کم 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 ہوتے چلے جائیں گے. آدمی کو ہمیشہ علماء سے جڑے رہنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں علماء بزدل ہیں, علماء کو دنیا کے حالات معلوم نہیں. دھوکے میں مت آئیے, اللہ سے ڈریے. جتنی فکر دین کی اور مسلمانوں کی ہم کو ہے, کیا علماء کو نہیں ہے؟ ارے وہ عالم دیکھو وہ غلط, وہ غلط, ٹھیک ہے وہ غلط نا, سارے علماء غلط ایسا تو نہیں ہوگا نا. سارے علماء تو غلط نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے تیری نگاہ میں پلا عالم اعتماد کے لائق نہیں, پلا کا وہ مسئلہ ہے, پلا کو ٹھیک, سارے علماء غلط تو نہیں ہو سکتے. علماء رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اہل حق دنیا میں ختم ہو گئے, تو اکیلا بچ گیا جس کو ساری امت کی فکر ہے, سب سے تیرے کو جو ہے حق پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. علماء کوئی حق والا نہیں ہے, علماء سے جوڑنا چاہیے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھیں. تو یہ دوسری بات ہوئی, علم والوں کی قدر کریں, ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے دو عالم ہیں, فلا عالم صاحب کا یہ فتوا, فلا عالم صاحب کا یہ فتوا. آج کل بھی بہت چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ, اور ہمارے ہمدرد بھی بہت کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, سر درد لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ عالم صاحب نے فتوا دیا یہ جائز ہے, وہ عالم صاحب انہوں نے فتوا دیا جائز نہیں ہے, یہ بھی اہل حدیث یہ بھی اہل حدیث. اب کچھ لوگ چنٹو پنٹو کیا کر رہے ہیں, ان دونوں کو جوڑ کے دیکھو تم بولتے نا اہل حدیث حق پہ ہیں, یہ ایسا بول رہے ہیں یہ ایسا بول رہے ہیں, اب کیا کرنے کا؟ اب یہ بھی بولا بالا مسلمان سلفی کیا کرتا، کئی کو بولے اپنے عالم نے ایسا کیا مانا، کس پہ غصے میں آتا؟ اپنے عالموں پہ غصے میں آتا، کیا ضرورت تھی اختلاف کرنے کی، ہماری ناک کٹا دی، ہم کو ٹارچر کر رہے لوگ۔ بھائی ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی تحقیق میں جو چیز اس کو معلوم ہوئی وہ اس نے بیان کی، دوسرے عالم کی تحقیق میں جو چیز آئی اس نے بیان کی۔ سب نے کہ قسم کھائے ہمارے اندر اختلاف نہیں ہوگا، جس کی جو تحقیق ہے وہ بیان کرتا ہے، بولے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اپنے اہل حدیث سے اپنے میں کیسے اختلاف۔ اچھا کوئی ایک دور ایسا بتا دو، ہمارا کہنا یہ ہے کوئی ایک بار ایسا بتا دو جس میں اہل حق میں سارے مسائل پر اتفاق تھا۔ ابن المنذر نے کتاب لکھی الاجماع، اتنی پت نہیں کون کون سے مسائل میں اتفاق ہے امت کا، کئی مسائل اس میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، تابعین میں اختلاف نہیں تھا، تبع تابعین میں اختلاف نہیں تھا، چار اماموں میں اختلاف نہیں ہے، آج مقلدین میں اختلاف نہیں ہے، حنفیوں میں اختلاف نہیں ہے، عقیدے میں بھی، دیوبندی بریلوی ان میں بھی اختلاف ہے، دیوبندیوں میں اختلاف نہیں ہے، ان میں بھی اختلاف ہے، اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت جان بوجھ کے آدمی خلاف ورزی کرے، یہ تو گناہ ہے، لیکن ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں دلائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں ترجیح دینے میں کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، دونوں میں سے ایک ثواب پر ایک خطا پر ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ قرآن میں نہیں کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا تم میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ کو معلوم ہے ہوگا، ہونے کے بعد سولوشن اللہ نے دیا، مجرم وہ ہے جو اس حل کو اختیار نہ کرے جو اللہ نے دیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، اختلاف ہوگا، اللہ نے کہا تم میں اختلاف ہوتے ہی تم مجرم ہو جاتے ہو، اللہ نے کہا۔ اچھا خطاب کس سے ہیں، آیت نازل ہوئی تو کون تھے، ہم لوگ تب تھے نا اس وقت میں، نہیں، کون تھا اس وقت میں، مسلمان کون تھے، وہ صحابہ، اللہ نے کہا تم میں جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہوتے ہی وہ مجرم ہو گئے، نہیں بلکہ اللہ نے کہا اگر تم میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اگر وہ پلٹائیں تو کامیاب ہے کہ ناکام، تو پہلے مرحلے میں وہ ناکام تھے، نہیں، اختلاف ہوا، اب لیول ٹو، سٹیپ ٹو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پہنچاؤ اور وہاں سے جو حل آئے اس کو مانو، تو اختلاف ہونے کے باوجود بھی کامیاب، کیوں، اختلاف کا حل کتاب و سنت سے کیے۔ تو اب دو عالموں میں اختلاف فتویٰ دینے میں، جواب دینے میں ہوگا، اس کو پکڑ کے چلیے، کوئی آدمی یہ مہم چلا ہے کہ کبھی اختلاف نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوگا، ہاں ان میں ہمیں دو دیکھیں گے، یہ صحیح یہ خطا، دو میں سے ایک صحیح ہم لیں گے، بولے ان کو پھر معلوم کیسا نہیں پڑا، صحیح تھا علم ہونے کے باوجود، پھر امام ابو حنیفہ امام شافعی کو کیسا نہیں معلوم پڑا اتنا علم ہونے کے باوجود، نہیں تھا کیا علم ان کے پاس، بولے نہیں ان کے اصول الگ ہے، ان کے اصول الگ ہے، اچھا اصول الگ ہے بول کے آپ دونوں کو سینکشن کر دی، پھر ان کا بھی ایسے بول سکتے ہیں، مطلب کیا ہو، امام ابو حنیفہ امام شافعی کے اصول الگ ہے آپ بولتے ہو، تو کیا امام ابو حنیفہ کا قرآن سنت الگ، امام شافعی کا قرآن سنت الگ، کون سے اصول ہیں ان کے، بولے اس میں سے بھی اصول الگ ہے، اچھا تو مطلب چلتا، بولے ہاں چلتا ہے ایسا، تو ہمارا نہیں چلتا، دونوں اہل حق ہونے کے باوجود ان میں اختلاف ہوتا ہے، تو تم اختلاف کے بعد ان کو اہل حق اور اہل باطل میں تقسیم نہیں کرتے، ہم کو کیوں کر رہے بھائی، بولنے آنا چاہیے، اور ہم بول رہے ہیں نا کہ ہاں فلاں عالم صاحب ہمارے یہ بولے، فلاں عالم صاحب یہ بولے، یہ ثواب ہے، یہ خطا ہے، کیونکہ دلیل کے مطابق ان کی بات ہے، ان کی بات تھوڑی تکراری، اچھے ہیں، ہمارے ہیں، معتبر ہیں، لیکن غلطی ہوتی، غلطی ہونے سے ہمیشہ کسی چھوڑ دیتے کیا اس کو، یعنی ایک آدمی ڈاکٹر ہے، آپریشن بہت اچھے کرتا ہو، ایک آپریشن گیا ہو، کیا بولتے ہیں اس کو بالکل برطرف کر دو، ایک رکشہ ڈرائیور ہے کبھی ٹھوک دیا گاڑی کی پہ، کیا بولتے ہیں آدھے رکشہ چلانا چھوڑ دیں، ایک آدمی کپڑے سینے والا ہے کبھی تھوڑا اونچ نیچ ہو گیا، پاجامہ لمبا چھوٹا ہو گیا کچھ، کیا بول دیتا ٹیلر کی دکان بند کر دیں، کون سی فیلڈ میں آپ ایسا کرتے ہیں، بولتے چلتا آدمی ایکسپرٹ ہے، کبھی کبھی ہاتھ پاؤں منہ پھسل جاتا، تو کیا عالم کا ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ ایک اس میں ہی اس کو پھانسی دینا چاہتے، نہیں، وہ اہل حق میں سے ہے لیکن کسی مسئلے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب دو عالم ہیں، دونوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک ثواب ہے ایک خطا ہے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کی بات ہم اسے علم نہیں لیں گے، نہیں، ایک عالم حق بات بولنے والا کبھی غلطی کر جاتا ہے اس سے وہ غلط نہیں ہو جاتا ہے، اور ایک اہل باطل میں سے کبھی صحیح بات بول لیتا ہے اس سے وہ اہل حق میں سے نہیں ہو جاتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو یہ بھی چیز آج کل لوگ کرتے ہیں کہ فلاں عالم اہل حدیث فلاں عالم اہل حدیث، دونوں کی بات ٹکراری بنا لی اس کو یوٹیوب واٹس ایپ فیس بک، اور لوگ اس کے اوپر پھر تبصرے کرنے لگتے ہیں، ایسا کیسا اپنے میں اختلاف ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا اپنے میں اختلاف، کیونکہ ان کی تحقیق ان کی دلیل سنو، ان کی دلیل سنو، اس کو ایسا دکھائی دے رہا ہے، اس کو ایسا دکھائی دے رہا ہے، یہ پہلے دور سے ہے۔ اس میں حل یہ ہے کہ جس کی بات ہم کیا کریں، ہم یہ کریں گالی دے دونوں کو، یہ دونوں بھی ڈاکو ہیں، بولے ہم کہ دونوں بھی غلط ہیں، انہوں نے اختلاف کیا جہنمی ہے، نہیں، ہم یہ کریں کہ دیکھو دونوں بھی ہیں تو معتبر، لیکن ان میں سے بات ان کی صحیح ہے اور ان کی خطا۔ یہ ہم شروع کے دور سے لے کے آج تک کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک ثواب ہے ایک خطا ہے، ایک کو ہم مانتے ایک کو نہیں مانتے، ان کو مانتے ان کی یہ بات نہیں مانتے۔ بھئی ایک آدمی ہے والد صاحب کچھ غلط بات بول دی ہے اس کو، کیا کرتا ہو، چھوڑ دیتا نا باپ کو ہمیشہ کے لیے، گھر چھوڑ کے جا رہا میں، تم سے ایک غلطی ہو گئی، کرتا ایسا نہیں، بتا اب وہ تمہاری سب بات صحیح ہے پر یہ بات غلط ہے، گھر چھوڑ کے جاتا، جا کے فارم بھرتا ان کا نام کٹ کرو میرے باپ نہیں ہے، کرتا ایسا، اتنی بات غلط ہے ان کی، باقی باتیں صحیح ہے، وہ میرے ہی ابا ہیں، ہمارے ہی ہیں، وہ میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں، ان کا سر بھی دباتا پاؤں بھی دباتا سب کرتا میں، چھوڑا نہیں میں نے ان کو، لیکن کیا کیا ان کی بات چھوڑ دیا۔ تو ایک آدمی معتبر عالم سے کسی مسئلے میں غلطی ہو تو اس کی وجہ سے گھبرائے نہیں اور اس کو اہل باطل میں شمار نہ کرے، لیکن اس کو وسیلہ بنا کر یہ نہ کہیں میں بھی عالم سے پھر غلطی ہوتی نا پھر دوسرے عالم کی کیوں نہیں سننے کا، یہ غلط ہے، کیونکہ اپنے عالم سے ایک غلطی ہوئی لیکن باقی معاملات میں وہ صحیح ہے، اس کا اصول اس کا منحج اس کا عقیدہ سب صحیح ہے۔ ایک مسئلے میں غلطی ہونے سے کوئی آدمی کلپٹ نہیں ہو جاتا، وہ ایک دم غلط نہیں ہو جاتا، یاد رکھیں گے اس کو، اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ چیز ایک ہے۔ نمبر تین، تیسری وصیت طالب علم کے لیے ہے، پہلی وصیت اخلاص، دوسری علماء کا احترام اور ان سے علم لینا، اہل حق سے علم لینا، اعتماد والے ذرائع سے لینا، یہاں وہاں سے علم غلم نہیں لینا۔ نمبر تین، طلب علم میں سستی کی بجائے مجاہدے کی راہ اختیار کرنا، یہ بھی سمجھنے کی بہت ضروری چیز ہے۔ آج ہم لوگوں کے لیے دنیا کی سہولتیں بہت ہو گئی ہیں اور سہولتیں ہم کو سست بنا رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیے علم کے لیے لوگ علمی مجالس میں جانا، بلکہ ہمارے اسلاف محدثین لمبے لمبے سفر کر کے، صحابہ لمبے لمبے سفر کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بٹن دبا کے، ہم لوگ واٹس ایپ ہی ہمارا ذریعہ ہو گیا علم کا، کہ ہم کو گھر بیٹھے آنے لگے، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم کو علماء کی مجالس میں جانے کی مطلب آپ وہ نہ سمجھیں بوریا بستر لے کے جاؤ، ہمارا طریقہ وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جیسے مثال کے اوپر ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں کہ سب لوگ مل کے 10-15 لوگ جمع ہوئے اور پھر بوریا بستر جمع کیے اور اس کے بعد میں کہاں جا رہا بھائی، تو ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے، کہاں، فلانے دیہات میں، کون سکھائے گا، یہ آدمی، اس کو کیا آتا، بولے میں بھی پہلی بار نکل رہا، تو کہے کو جا رہا، میں بھی سیکھنے جا رہا، تم لوگ کہے کو جا رہے، میں ہم بھی سیکھنے جا رہے، سکھائے گا کون، معلوم نہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سکھاتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ جاہل عالم کے پاس جائے، عالم جاہل کے پاس جائے، جاہل جاہل کے پاس جائے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے، یہ دنیا میں بھی نہیں چلتا۔ جیسے کوئی آدمی بھائی میرے کو تو دوا کے بارے میں معلومات نہیں، لیکن دو چار بات بتاتا ہوں زندگی بھر یاد رکھا، ہاں دوا معلوم نہیں اور میرے کو سکھا رہا اور کھانے بول رہا ہے، بابا جا تیرے کو کھانے کا تو تم کھاؤ نہیں، اس کو بھی نہیں معلوم اس کو بھی نہیں معلوم، اور یہ اس کا استاد بنے، ہم بنائیں گے دنیا میں؟ مان لیجئے کوئی آدمی آتا بولے دیکھو میرے کو پڑھنا رکھنا تو آتا نہیں، اور میرے بھی دل میں ابھی ابھی جذبات پیدا ہوئے، عمر چلی گئی، تمہارا بچے کو لے کے میں جاتا ہم علم سیکھنے کے لیے پڑھنا لکھنا، میرے کو ہسٹری بھی نہیں آتی، جغرافی بھی نہیں آتی، فزکس کیمسٹری بایولوجی کچھ بھی نہیں آتا میرے کو، لیکن میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ بھیجیں گے تمہارے بچے کو کہاں؟ بولے فلانے گاؤں میں. کون پڑھائے گا؟ بولے ہم لوگ ہی آپس میں پڑھیں گے. تم کو تو نہیں آتا، پھر تم کیا پڑھائیں گے؟ بولے بس ایسے ہی، اللہ پڑھانے والا ہے. بولے یہاں نہیں پڑھا سکتا، اتنا دور پیسے خرچہ کر کے، ٹائم لگا کے، اتنا دور جا کے، وہ بھی گاؤں میں جا کے پلانے، اگر ہم سیکھ سکتے ہیں اور کوئی وسائل تو نہیں ہے سیکھنے کی، شکل تو دکھائی نہیں دے رہی، پھر اینڈ میں جواب کیا ہے؟ ارے بھائی اللہ سکھانے والا ہے، اللہ سکھائیں گا انشاءاللہ. تو بولے اللہ جب وہاں سکھا سکتا ہے، کیوں یہاں اللہ تعالیٰ یہاں نہیں سکھاتا، وہاں تو سکھاتا کیا؟ پھر میرا بچہ گھر پہ رہے گا، یہیں پہ پڑھے گا، استاد کے ماتحت پڑھے گا، ایکسٹرا کلاس میں پڑھے گا، اور انشاءاللہ اللہ اس کو سکھائے گا. کیوں نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی آدمی بول کے وسائل کو ترک کر کے غلط وسائل اختیار کرے، یہ اس کے لیے شرم جائز ہے؟ دنیا میں نہیں کرتا، دین میں کرتا. اسی آدمی کو دنیا کی اسکول کے لیے ایسا کریں گے تو مانے گا نہیں، وہ دین کی اسکول کے لیے کیسا مان رہا ہے اس کو؟ تو وہ مراد نہیں میری کہ ہم دینی مجالس میں جائیں، اس کے لیے مشقت برداشت کریں. کون جائے گا اس سے دور بلانا، وہاں درس ہوتا ہے، لائیو ہو رہا کیا؟ میں لائیو سنوں گا. کتاب ہے کیا؟ ہاں کتاب سنوں، پڑھوں گا میں، یا سی ڈی میرے کو بعد میں دے دو، اپلوڈ ہو جائے گا نا، وہاں سن لوں گا میں. ٹھیک ہے، یہ بھی وسیلہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مجرم نہیں، لیکن ہم دین کے لیے مشقت برداشت کرنا جب چھوڑ دیتے ہیں طلب علم میں، تو اس کی برکت کم ہونا شروع ہوتی ہے. آدمی کا ڈیڈیکیشن اس کے لیے بہت اہم چیز ہوتا ہے. جب آدمی کسی چیز ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتا ہے، اٹیچمنٹ اس کا بہت پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ اٹیچمنٹ اس کے لیے آگے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اسی لیے سلف میں سے امام مسلم کے، صحیح مسلم کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، یحییٰ ابن ابی کثیر، وہ کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم. صحیح مسلم میں امام مسلم کی عادت نہیں ہے کہ وہ غیر مرفوع روایت بیان کرے. امام بخاری تو بہت بیان کرتے ہیں، معلقات بیان کرتے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں، لیکن امام مسلم عموماً نہیں کرتے ایسا، صرف مرفوع روایتیں بیان کرتے ہیں. لیکن یہ قول امام مسلم نے اپنے یا اساتذہ میں سے جو آتے ہیں، اوپر کی چین میں جو آتے ہیں، ان کے بارے میں امام مسلم نے یہ قول، ان کا قول نقل کیا ہے. کیا قول ہے؟ لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. سہولتیں، آرام، ایک دم آرام، آدمی لیٹا ہے، درد سن رہا اور انگور کی شاخ کھا رہا، بہت مزہ آ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے، اچھا بیوی اور کچھ پکوڑے چائے اور نہ جانے کتنا کیا لالا کے دیر، کھاؤ اور عالم ہو جاؤ لیٹے لیٹے. یہ طریقہ ہمارا آج علم کا ہے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں جو سی ڈی سنتے ہیں، آج بہت ساری مصروفیتیں لوگوں کی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، بس میں جا رہا ہے اور وہ ہیڈ فون لگا کے سن رہا ہے، درد سن رہا ہے، ادھر ادھر کی اول فول باتیں کرنے سے، تو وہ اچھا ہے. لیکن ایک آدمی اپنے ہفتے بھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دن تو نکالے ایسا جس میں دینی مجلس میں جائے، کیونکہ وہ ساری فضیلتیں کہ اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے پاس ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے پاس جو فرشتے ان میں ان کا ذکر کرتا ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ انہی مجالس میں ملے گا. اور یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، اور یہ ہمارے اسلاف کا ہر دور میں طریقہ رہا اور قیامت تک رہے گا. اس میں خیر ہے، اس میں آدمی اور اکیلا آدمی، آپ کوئی بھی بیان دیجئے، اکیلا آدمی سنے، بعض اوقات، اکثر اوقات وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے جو ایک پورے مجمع کے اندر آدمی سنتا ہے. وہ جذبات اور ساری چیزیں آدمی کی اس مجمع کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس دینی مجلس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اکیلے کے سننے کے اپنے فائدے ہیں، بعض اوقات کانسنٹریشن اس میں زیادہ ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اکیلا سنا نا ایک دم شانتی کے ساتھ میں مجھ کو یاد رہتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن وہ اثرات جو دل پر مجلس کے ہوتے ہیں اور اللہ کے طرف سے جو سکینت جو نازل ہوتی ہے، جو رحمت نازل ہوتی ہے، جو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس کے اثرات وہ مجلس میں آپ کو ملیں گے، آپ کو اس کے علاوہ نہیں ملیں گے. لہذا آدمی کو ان مجالس اور طلب کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سنت ہے، وہ لوگ بھی اس سے جمع ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو بلائے، کام کرو، میری طرف سے ساری حدیثیں لکھ دو، ہر گھر پہ لے جا کے چپکا دو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کاغذات بہت دے مجھ کو صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے؟ نہیں، آپ کے ہاں سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے اور آپ کے پاس مختلف اوقات میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، کبھی لوگ تجارت کی وجہ سے نہیں بھی آ سکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ ہر درس میں آئے، آتے تو بہت اچھا، نہیں آتے تو بولیے نہیں آتا، ہر درس میں یہ مجرم ہے، ایسا بھی نہیں ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، مصروفیتیں لوگوں کی الگ الگ ہیں، وہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنا پڑوسی ہے اس سے کہا ایک دن تم جاؤ ایک دن میں جاؤں گا، جس دن میں جاؤں گا جو میں نے سیکھا میں تم کو سکھاؤں گا، جو جس دن تم جاؤ گے تم آ کے مجھ کو سکھانا، کھونا کچھ نہیں ہے، جانا اگرچہ کم زیادہ ہو جائے لیکن ہم جائیں گے جتنا ہو سکتا ہے اور اس کو پہنچائیں گے بھی. دیکھیے حضرت عمر ہوں، پڑوسی سے ان کا ڈیل، ان کا معاہدہ، ان کا اصول، ان کی سیٹنگ کہتی ہے میں یہ نہیں، ایک کام کر تو جاتے جا اور روز میں کو آگے بتاتے جا ہم لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں. کون جاتا؟ تو گیا تھا نا، تو بہت بھاری ہے تو روزانہ آ کے میرے کو بتایا کر، میں تو نہیں آؤں گا، تو میرے کو یہ طریقہ صحیح نہیں، تمہوں نے یہ نہیں کیا، مجھ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے، مجھ کو مجلس کی برکت اور خیر مجھ کو ملنا چاہیے اور مجھ کو پہنچانے کی توفیق بھی ملنا چاہیے، تو ایک دن تو جا ایک دن میں جاؤں گا، دنیا کے بھی کام ہوں گے اور دینی مجالس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور تجھ کو پہنچانے کا ثواب بھی مجھ کو ملے گا. یہ چیز صحابہ میں ملتی تھی، دونوں کو ایڈجسٹ کرنا، دونوں کو سیٹ کرنا، ایک کو بھی نہیں چھوڑ رہے، دونوں کو ٹھیک ہے، دونوں اچھی بات ہے. تو دین کی مجالس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ان مجالس میں حاضر ہو، دینی مجالس میں حاضر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کون سا ٹاپک ہے؟ توحید. توحید کیا سنیں؟ کتنی بار توحید، کتنی بار توحید، مرے تک توحید ہے. آدمی بولے گا قرآن پڑھا میں نے، پڑھا نا، ابھی کیا پڑھ رہا تو آگے، قرآن چھوڑ دیا پڑھنے کا. ہاں کیوں چھوڑا، کتنی بار پڑھنے کا، وہ تو قرآن ہے، تو یہ توحید ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کیا آپ ایک بار قرآن پڑھ لیے ابھی ڈراپ کریں گے؟ آپ کو اللہ کو دوسری کتاب دینا ذرا. آپ بول سکتے 50 بار بھی آپ کا قرآن ختم ہو پھر سے کیا پڑھیں گے آپ؟ قرآن. عالم صاحب دلیل دے رہے قرآن سے حدیث سے، بولے عالم صاحب ہو تو گئے ابھی بہت بار قرآن سے دلیل دی آپ نے، اب قرآن حدیث بند کرو دوسرا کچھ تو بھی لاؤ ذرا. کر سکتے ہم لوگ؟ مرے تک ہم کو وہی کرنا ہے، قرآن سنت، قرآن سنت. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی کچھ ٹاپکس چھوڑ دے اور ان کو ہم ایک بار ہو گیا تو چھوڑ دینے کا ایسا ہے، نہیں، ہمیشہ وہ چلتا رہے گا. کچھ عناوین ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کوئی آدمی آپ اس کو بولیں گے صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، کھایا نا، بولے شام کا کھاؤں گا نا پکا، ٹھیک ہے کیا کھایا، بولے گوشت، سنیے مسلمان ہے، ٹھیک ہے تقویت الایمان، بولے گوشت کھایا. اب کتنے دن سے کھایا؟ تو بچپن سے. بولے بچپن سے، جب سے کھانا شروع کیا ہماری اما نے سب سے پہلے میرے کو گوشت کھلائی تھی. اچھی بات ہے، بہت فضیلت کی چیز ہے. کتنے بار گوشت؟ چھوڑ دینا گوشت کھانا. بولے کیسا؟ بولے کھا کھا کے کبھی بور نہیں ہوتا؟ بولے نہیں ہمیشہ کھاؤں گا. بولے کیونکہ گوشت اپنے کو بہت پسند ہے. کھانا؟ بولے کھانا ہی مت کھایا کر، روز کھاتا نا، کتنے دن سے کھائے گا، چھوڑ ڈالا بھی کھانا. بولے ارے مر جائیں گا میں نہیں کھاؤں گا. توحید اگر ہم بولنا چھوڑ دیں، اتباع ہم بولنا چھوڑ دیں، کل کو اگلی نسل آئے گی اور وہ بولیں گے ہم کو نہیں معلوم توحید کیا ہے. کیوں؟ پہلی نسل سن چکی ہے، اگلی نسل کو کون بتائے گا؟ آج میں آ رہا ہوں درس کے لیے، میرے ساتھ میرا بچہ بھی آ رہا ہے، میں نے سن چکا ہوں، میں اس کو لے کے آ رہا ہوں، وہ توحید سن رہا ہے، پھر کل وہ آئے گا، اس کا بچہ آئے گا. آج میں آیا ہوں، میں نے 100 بار توحید سنی ہے، لیکن آج مجلس میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے کہ جو پہلی بار توحید سن رہا ہے، آج اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ کی طرف سے آج اس کے لیے یہ درس. ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم کہتے سوچتے ہیں توحید پہ میں نہیں جاتا، پھر 3 آدمی آ کے بیٹھے وہ بھی بولتا میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، تو 3 آدمی کیا سوچتے، کچھ غلطی تو نہیں ہوئی میرے سے، کینسل تو نہیں ہوا درس، یا سب کی طرف سے ہم 3 تو طے نہیں ہوئے پردے کی پایا کے طور پر جیسے اعتکاف میں بیٹھتے لوگ. ہم بعض اوقات اس لیے بھی دیکھیے، کبھی نیت ہماری یہ بھی ہو کہ میں اس لیے جاؤں گا کہ ہم 10-50 لوگ جب مجلس میں آئیں گے، 2-4 لوگ جو نئے اس مجلس میں ہوں گے ان کو ایسا لگے گا کہ واقعی اس عنوان کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کے دل پر مجمع کا بھی اثر پڑتا ہے. کوئی دیوبندی بریلوی آ گیا، بولے تین لوگ، بولے ہمارے تو اتنے سارے لوگ رہتے، تمہارے نہیں آتے لوگ، مطلب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کچھ لوگ بھیڑ کا اثر لیتے ہیں، نئے لوگ جو آتے ہیں وہ نگاہ پھیلا کے دیکھتا ہوں بہت لوگ آئے تھے، ان کے بھی پاس آتے لوگ، مطلب ان کے پاس، یعنی یہ پاگل نہیں، ورنہ وہ کیا سوچے گا صرف تین لوگ ہیں ان کے پاس. ان کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ دو چار لوگ ہیں جو یہ ان کی دعوت دو چار لوگوں میں ہی ہے. ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. وہ یہ سمجھے گا یہ دو چار لوگ پاگل ہیں جو اس دعوت کے ماننے والے ہیں. لیکن اگر وہ بھیڑ دیکھے گا، بڑی ہوئی مسجد ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، مطلب ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے مرحلے میں بھیڑ دیکھتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے بھائی، آپ بولتے دنیا ایک طرف میں ایک طرف، ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ بھیڑ کو اہمیت دیتے ہیں. لہذا ہمارے دروس میں ہم کو اس لیے بھی آنا چاہیے کہ ہمارے جانے سے کام آگے بڑھے گا. ہم نے سنا، ٹھیک ہے، ہم خود غرض کیوں بنتے ہیں؟ میں سنا، ہم ایسا کیوں سوچتے؟ ہم پوری دعوت کے لیے اپنا وقت کیوں نہیں دیتے؟ میں اس لیے بھی جاؤں کہ میرے جانے سے دعوت کو تھوڑا خوش لگے، کیوں نہیں؟ یہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، اس کے لیے تھوڑا اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑے گا، راحت اپنی تھوڑی چھوڑنا چاہیے. دینی مجالس میں ہم جائیں، چاہے وہ عنوان اتنی اچھی طرح سے ہم کو آتا ہو کہ مقرر سے زیادہ دلیلیں اپنے پاس ہوں. یاد رکھیے اس بات کو، مقرر اتنی دلیل نہیں دے رہا جتنی میرے پاس ہیں، لیکن پھر بھی میں اس مجلس میں بیٹھوں گا اس مجلس کی خیر حاصل کرنے کے لیے. یہ جذبہ جب ہمارے اندر آتا ہے، ہمارے اندر اخلاص، تواضع اور اللہ سے تعلق اور دعوت کے لیے تعاون کا جذبہ، اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیز ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مقرر کے پاس اتنی دلیل نہیں، وہ حافظ نہیں ہے، سننے والا حافظ ہے، وہ پڑھنے میں کہیں کہیں ایک آیت چھوڑ دیا تو اس عالم جان رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے اور اس کی یہ بھی دلیل ہے، لیکن وہ اس لیے بیٹھا کہ یہ جو مجلس ہے خیر کی ہے. یہ بہت بڑا ثواب ہماری نیتوں سے بھی تو جڑا ہوتا ہے نا، کہ ایک آدمی اپنی نیت کی وجہ سے چھوٹے عمل پر بھی زیادہ ثواب پاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سلف کا حال دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قلت لرجل من الانصار یا فلان، میں نے ایک انصاری صاحب سے کہا، اے فلان، او صاحب، چلو آؤ، حلم، چلو چلتے ہیں. کیا، کس کام کے لیے؟ فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم اليوم كثير. آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ آج صحابہ بہت ہیں ہمارے درمیان، یہ موقع ہے ان سے علم جمع کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فقال وعجبا یا ابن عباس وعجبا لك یا ابن عباس، ان صاحب نے کیا کہا، ارے ابن عباس تمہارا حال عجیب ہے، عجیب بات ہے. کیا؟ اتر الناس يحتاجون اليك، تم کو کیا لگتا ہے لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ اتنے سارے صحابہ ہیں، تمہاری لوگوں کو کیا ضرورت پڑنے والی ہے؟ صحابہ ہیں نا، تمہاری کس کو ضرورت پڑے گی کہ تم اتنا علم جمع کر رہے ہو کہ لوگ تم سے علم حاصل کرے، تمہاری کیا ضرورت پڑے گی، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. کہا کہ اے ابن عباس تم پر تعجب ہے، اتر الناس يحتاجون اليك وفي الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، تم دیکھ رہے ہو اتنے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہمارے دونوں کے بیچ کی بات ہوئی، میرا ایک ارادہ تھا اور انہوں نے اس کو سمجھا ضروری نہیں، لوگ ہیں تو ہماری کیا ضرورت. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں فترک ذلك واقبلت على المساله، کہتے ہیں انہوں نے تو اس ارادے کو چھوڑ دیا، لیکن میں اس معاملے میں میں اس طرف متوجہ ہوا، اس معاملے کی طرف میں متوجہ ہوا. فاقبلت على المساله، میں نے علم کے سوالات، علم کا حاصل کرنا یا اس مسئلے کی طرف توجہ دی. کیسے توجہ دی؟ فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو قائد، کہتے ہیں مجھ کو جب معلوم پڑتا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں کیا کرتا، فاتيه، میں ان کے پاس جاتا، اور وہ قائل، دوپہر کے وقت میں پہنچتا، وہ قیلولہ کر رہے ہوتے گھر میں، دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے، میں کیا کرتا، فاتوسد رداءي على بابه، میں اپنی چادر ان کے دروازے پر ڈال دیتا باہر, اور پتس پھر ریحو علی وجہ تراب, میں ان کے گھر کے باہر چادر بچھاتا بیٹھا رہتا ان کے انتظار میں کہ کب آتے باہر, ان کا آرام ہونے دو, آرام ہونے کے بعد یعنی کٹ کٹ حدیث چاہیے اٹھو ارے آرام کر, ارے کہہ کا آرام, میں حدیث کے لیے آیا نا, ہم لوگ ایسے کہہ کا آرام کر رہے ہیں, ہم کو حدیث چاہیے دو حدیث سناؤ, میں باہر جا کے بیٹھے رہتے تھے اور انتظار کرتے ان کا تجربہ ہو گیا. اب وہ باہر آتے کہتے حال ہی ہوتا تھا کہ جب میں باہر بیٹھتا تو وہ کوئی گارڈن میں تو نہیں رہتے تھے صحابی, وہ ریگستان تھا. کہتے ہیں باہر جب میں بیٹھتا تو ہوائیں لو چلتی, ہوائیں اڑتی, اور وہ ساری دھول مٹی میرے منہ پر آ کر لگتی رہتی تھی, لیکن پھر بھی میں بیٹھا رہتا تھا. اور فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ فَتَسْفِ الرِّيحُ عَلَى وَجْهِ التُّرَابِ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي, وہ باہر نکلتے فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي, وہ مجھ کو دیکھتے اور کیا کہتے, فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, آپ کے چچا کے بیٹے, کیا بات ہے, آپ کیوں آئے, آپ کیوں آئے, الا ارسلت الی فاتیک, آپ کسی اور کو بھیج دیتے میں آپ کے پاس آتا, آپ کسی اور کو پوچھا, آپ جو صحابی وہ بھی دیکھو کتنے تواضع والے, یہ نہیں ہاں اچھا وہ آئے بیٹھو ادھر ایسے آنا چاہیے ویل ڈن نہیں بولتے تھے سب, وہ کیا کہتے, ان کے معلم نے بھی کتنا ادب ہے آپ دیکھیے, یہ نہیں میرے پاس حدیث آپ ضرورت پڑی کیا میری, ایسا نہیں کر رہے ہو, بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ کسی اور کو بتا دیتے, کسی اور کو بھیجتے, میں خود آ جاتا تمہارے پاس, میں خود تمہارے پاس آتا, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر, الا ارسلت الی فاتی, کسی کو بھیج دیتے میں خود آتا, فاتیک فاقول لا انا احق ان آتیک, ابن عباس کہتے ہیں میں کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میرا حق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں, میری ضرورت ہے, مجھ کو علم چاہیے, مجھ کو آپ کے پاس آنا چاہیے, میں حقدار ہوں آنے کا, میرا حق ہے آپ کے پاس آنے کا. کہتے ہیں فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ, تو میں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھتا, میں آپ سے وہ حدیث معلوم کرتا. وہ صحابی کہتے ہیں قال فَيَبْ, کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدْ اِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ, کہتے ہیں میرا جو ساتھی تھے ہمارا جو ڈسکشن ہوا تھا چلو علم حاصل کرتے, اور انہوں نے کہا کون اتنا محنت کرے, کیونکہ آج ہماری محنت کی کیا ضرورت ہے, اتنے سارے صحابہ ہیں نا. کہتے ہیں کہ ایک دور ہوا آیا, میرا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, میں نے حدیث جمع کی علم حاصل کیا, ایک وقت وہ آیا کہ وہ صحابی بھی زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہا, ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے آس پاس لوگوں کا مجمع ہے, لوگوں کی بھیڑ ہے, اور وہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہیں, اس وقت ان کی زبان سے کیا جملہ نکلا, انہوں نے کہا کان ھذا الفتى اعقل منی, انہوں نے کہا ہاں یہ جو جوان لڑکا ہے یہ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا, کیوں, اس نے علم حاصل کیا, اور واقعی آج میرے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے, اور آج لوگ اس کے محتاج ہیں, اس سے علم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ جو علم بانٹ رہا ہے لوگوں کو کتنا ثواب کما رہا ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ٹائم نکل گیا, صحابہ چلے گئے, ایک ایک کر کے صحابہ کا انتقال ہوتا گیا, اس نے ان سارے صحابہ سے علم حاصل کر لیا, اور اس کے پاس اب وہ حدیثیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں, اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں, اب ٹائم نکل گیا. وقت بہت اہم چیز ہے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہر دن آدمی علم حاصل کرے, جتنے علماء آج دنیا میں ہیں اہل حق آج ہیں, آدمی لے لے ان سے علم, کل معلوم نہیں کیسا دور آئے اور ہمارے پاس علم ہم حاصل کرنا چاہے لیکن لوگ ایسے نہیں ملے جو جواب دے سکتے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس واقعے میں آپ دیکھیں گے ابن عباس, اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں اپنے آپ کو جھونکنے کا جذبہ ہونا چاہیے, جسم کی راہ, آپ نے قول سنا لا یستطاع العلم براحة الجسم, علم جسم کی رات کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے, آدمی میں مجاہدے کا مزاج ہو اور مجاہدہ ہدایت کا راستہ کھولتا ہے, والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اللہ یہ مکی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے ہماری خاطر مجاہدہ کیا، چاہے مجاہدہ علم کا ہو، مال کا ہو، جان کا ہو، سارے مجاہدے اس میں آتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم ان کے لیے لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں کی رہبری ان کو دیں گے. ہدایت مجاہدہ، جیسا مجاہدہ ویسی ہدایت. ہاں مجاہدہ اخلاص اور اتباع دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجاہدے کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ ہدایت. لہذا آپ دیکھیے سلف کے ہاں علم کے باب میں مجاہدہ زیادہ تھا، لہذا ان کی عمروں میں اور ان کے علم میں برکت تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ بڑے بڑے علماء اس زمانے میں ہمارے سے فاؤنٹن پین نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں کتنی جلدوں میں کتاب لکھے. آج ہمارے پاس سب ہو کے بھی اتنی جلدیں آ رہی، لکھ لکھ کے کتنے دن میں کیا لکھے گا آدمی؟ نہیں، نہ اس کے اوقات میں وہ برکت ہے. یہ نہیں کہ نہیں برکت، وہ برکت نہیں ہے، اس کے علم میں وہ برکت نہیں ہے، وہ ہمارے محتاج نہیں لیکن ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں. لہٰذا کیونکہ ان کے پاس وہ اخلاص، وہ مجاہدہ، وہ اتباع تھی، وہ جذبہ اور وہ بات ہمارے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے ہم وہ چیز کھو رہے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ علم کے لیے تکلیف اٹھانے کی آمادگی ہمارے اندر ہو، سہولت پسندی ہم چھوڑیں اور ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی نہیں کہ آپ زبردستی کی مجاہدہ کریں، کم سے کم اتنا مجاہدہ تو ہو کہ آدمی دینی مجالس میں آئے، علماء کے پاس جائے، دینی علوم حاصل کرے، یہ تو مجاہدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک درس سننے کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے، آپ جاگنگ کرتے کرتے پہاڑ پہ گھر وہاں سن رہے بولے مجاہدے سے ہدایت ملے گی، ضروری نہیں. یہ بے معنی مجاہدہ ہے. واقعی مجاہدہ علماء کے پاس دینی مجالس میں جانا، یہ مجاہدہ اصل مجاہدہ ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے لیے کوشش کرنے اور علمی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر لي ولكم.